बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, आजमाइशों से महफूज रखे। दुनिया के कोने कोने में जहाँ इस्लामी मराकिज, मसाजिद, मदारिस, तालीम गाहें मसरूफ़ कार हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमाए। खुद अल्लाह ताला हमारी अपने नफ्सों से हिफाजत फरमाए, शैतान से हिफाजत में रखे कि हम नफ्स शैतान के इशारों पर मसरूफ़ रहने के बजाय मालिक की याद में मसरूफ़ रहें, हर आन हर घड़ी उसी का मराकबा हो, उसी की ज़ात आली की तरफ हमारी तवज्जो रहे और अल्लाह ताला हमें हर वक्त मौत को सामने रखने की, याद रखने की तौफीक अर्ज़ा फरमाए। जब मौत सामने रहेगी तो फिर मालिक की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत का तज़किरा बकसरत किया करो और उसको कसरत से याद रखा करो। जब इंसान के सामने मौत होगी और इस ज़िंदगी को जो उसके गर्दोपेश आँखों के सामने दाएं बाएं चारों तरफ है उससे वो मुतासिर ना होगा, जब मौत ही के तज़किरे से उसे वहशत होगी और उसकी याद को भुलाने की कोशिश करेगा तो इबलीस के लिए उसके दिल दिमाग पर तसल्लुत आसान हो जाएगा और फिर दिल और दिमाग इबलीस के नफ़ की वजह से जो फूंकता है तो फिर किब्र और नखवत बढ़ाई दिल दिमाग में सरायत कर जाती है। हम चुमन दीगर एनेस कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। हालांकि हमारे इमाम, रूहानियत के इमाम तमाम सलासिल बड़े बड़े हज़रत हसन बिसरी तक पहुँचते हैं, उनका इरशाद है, वो फरमाते हैं कि जब घर से निकलो और बाहर किसी से भी मिलो तो उसको अपने से अफजल और बढ़तर समझो। कोई काफिर भी मिले जिसे ईमान मैसर नहीं तो उस वक्त भी तसव्वुर करो कि पता नहीं मेरे ईमान का क्या हाल है और ये सामने मुझे तो नज़र आ रहा है बज़ाहिर के ईमान मैसरी से नहीं, लेकिन कब अल्लाह उसे ईमान से नवाज दे और कब मेरे ईमान की शमा और ईमान का दिया मेरा बुझ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए फरमाते हैं कि जब घर से निकले, किसी से भी मिले तो उसको अपने से अफजल और बढ़तर समझे। अल्लाह ताला ने बड़ा उलूए मर्तबत आपको अता फरमाया था। क्या कुरानी उलूम, क्या रिवायत और अहादीस पाक का इल्म और इरफान, और क्या हुस्न व जमाल। हुस्न व जमाल का तो ये हाल था कि आसिम अहवल फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़े बसरा जाते वक्त इमाम शाबी से पूछा कि मैं बसरे जा रहा हूँ तो बसरा में कोई काम हो मेरे लायक, तो शाबी कहने लगे कि हसन बिसरी को मेरा सलाम पहुँचा देना। तो आसिम अहवल ने कहा कि मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। शाबी ने ये निशान बताया कि बसरे में दाखिल होने के बाद तुमको जो सबसे ज़्यादा हसीन शख्स नज़र आए और तुम्हारे दिल पर जिसका सबसे ज़्यादा रौब पड़े उसको मेरा सलाम पहुँचा देना। चुनाचे इन्होंने भी बसरे में दाखिल होकर किसी से पूछा नहीं बल्कि इसी को तकते रहे और देखते रहे। इसी निशान पर आसिम अहवल ने हसन बिसरी को शाबी का सलाम पहुँचाया। तो ये सब अनवारात और हुस्न व जमाल ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद اور بار بار آپ کے دست شفقت پھیرنے کا نتیجہ تھا، اور بار بار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات کے مبارک ہاتھ ان کے سر پر پھرتے رہے، ان کے چہرے پر وہ پھرتی رہی، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں کیا رعب اور کیا حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور کیا علوم عطا فرمایا تھا. کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں آمد و رفت رہتی تھی. خود حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر شریفہ میں اس کی بلندی ذرا سا اچھل کر ناپتا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں چھت تک پہنچتی. اور خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے وقت میری عمر 13-14 برس تھی، اور میں بے تکلف ازواج مطہرات کے گھروں میں آتا جاتا تھا کہ جب تک میں نابالغ تھا برابر میرا ان گھروں میں بے پردہ آنا جانا رہا. تو جب خود ازواج مطہرات کے گھروں کا یہ حال تو سارا مدینہ صحابہ کرام کے وجود مسعود سے بھرا ہوا ہے، تو ان تمام کی زیارت اور صحبت سے آپ نے استفادہ فرمایا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے بھراور فرمایا. خود فرماتے تھے کہ 12 برس کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. آگے ابو بکر حزلی کا بیان ہے کہ ان کا قاعدہ تھا کہ جب تک وہ ایک سورت کی تفسیر اور تاویل اور معانی اور مطالب اور تشریح اور شرح اور شان نزول وغیرہ سے پوری واقفیت حاصل نہ کر لیتے تھے، اس وقت تک وہ آگے بڑھتے نہیں تھے. اس کی بنا پر قرآن علوم کے سب سے بڑے ماہر ہو گئے، اور سن شعور میں مدینہ طیبہ میں کتنی بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جمعیت انہیں استفادے کے لیے میسر آئی. اور اس سے پہلے جب سے آنکھیں کھولی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود انہیں ملی. غیر شعوری جبکہ شعور نہیں تھا اس وقت آپ کی زیارت میسر آئی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت انس ابن مالک، جابر بن معاویہ، ماقل ابن یسار، حضرت ابو بکر، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت جندب، بے شمار صحابہ کرام سے آپ نے استفادہ فرمایا. اور صحابہ کرام کے علاوہ تابعین، بڑے بڑے تابعین کی ایک جماعت سے آپ کو حدیث پاک سننے کا موقع ملا. کسی نے پوچھا کہ آپ دوسروں کی طرح سے نام لے کر کیوں بیان نہیں فرماتے کہ فلاں صحابی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا؟ تو آپ نے صاف جواب دیا کہ میری ساری احادیث کا بیشتر حصہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، لیکن وہ دور حجاج بن یوسف اور بنو امیہ کے ظلم کا تھا، اس لیے ہم جو روایات اہل بیت سے ہم روایت کرتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے. اسی بنا پر جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے تو اہل مکہ آپ کو تخت پر بٹھا کر آپ سے احادیث سنتے، جس میں مجمع میں سننے والوں میں مجاہد، طاؤس اور عطا جیسے اکابر شریک ہوتے. اسی لیے ابو قتادہ لوگوں کو مسائل پوچھنے کے بارے میں حسن بصری کی طرف رہنمائی فرماتے، اور فرماتے کہ خدا کی قسم میں نے اس میں مسائل کے جواب میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ جن کے جواب ہوتے ہیں ان سے زیادہ مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا. محدثین فرماتے ہیں کہ محدثین نقل کرتے ہیں کہ تابعین کی جماعت میں ان سے زیادہ کوئی تابعی ایسا نہیں کہ جنہیں ان سے زیادہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے مشابہت حاصل ہو. کوئی ایسا نہیں تھا دوسرا جو اس میں ان کی ہمسری اور ان کا مقابلہ کر سکے کہ جتنی زیادہ صحابہ کرام سے اقوال میں، افعال میں، ہر چیز میں انہیں مشابہت تھی اور کسی کو نہیں تھی. امام شعبی انہوں نے تو بہت زیادہ صحابہ کرام کو دیکھا، بعض روایت میں تو کئی سو کا ذکر ہے. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جیسا برتاؤ آپ حسن بصری سے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے. تو انہوں نے یہی وجہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کو جو میں نے دیکھا ہے تو ان میں ان کے مشابہ سب سے زیادہ حسن بصری ہیں، اس لیے میرے برتاؤ کو تم مختلف دیکھ رہے ہو. ان تمام فضائل کے باوجود حضرت حسن بصری کے چلنے کا نقشہ دیکھنے والے کھینچتے ہیں. یونس ابن عبید کا بیان ہے کہ آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے ابھی اپنے کسی عزیز قریب کو دفن کر کے آئے ہوئے ہیں، بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کسی قیدی کو گردن اڑانے کے لیے بٹھایا گیا ہو. جب دوزخ کا تذکرہ فرماتے تو اتنا روتے گویا دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اسی لیے حجاج بن اسود نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے حسن بصری جیسا زہد، ابن سیرین جیسا ورع اور عامر بن عبد قیس کی جیسی عبادت اور سعید بن المسیب کا تفقہ مجھے مل جائے. تو سوچنے لگے کہ یہ حسن بصری کا صرف زہد مانگتا ہے، حالانکہ یہ تو تمام اوصاف حسن بصری میں جمع ہیں. تو ان تمام فضائل کے باوجود جیسے چلنے اور بیٹھنے کا انداز آپ نے سنا، تو اسی طرح حمید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام شعبی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے تو امام شعبی نے ان سے فرمایا کہ آج حسن بصری سے تخلیہ میں جا کر ملاقات کرتے ہیں. جب یہ درخواست حسن بصری تک پہنچی تو اجازت دے دی، فرمایا کہ جب دل چاہے آ جائیں، ملاقات ہو جائے گی. تو ایک دن امام شعبی پہنچے تو حمید کا بیان ہے کہ میں دروازے پر موجود تھا، میں نے ان سے کہا کہ اس وقت حسن گھر میں تنہا موجود ہیں، اندر چلے جاؤ. تو کتنا رعب امام شعبی پر بھی کہ ان کی امام شعبی کی تنہا اندر جانے کی ہمت نہیں پڑی. انہوں نے حمید سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیے. کہتے میں بھی ساتھ اندر پہنچا، کیا دیکھا کہ جب ہم اندر پہنچے اس وقت حسن بصری قبلہ رو ایک عجیب عالم میں ہے اور دعا میں مشغول ہیں. کہہ رہے ہیں ابن آدم تو نیست تھا، نیست سے اسے ہست کیا گیا، معدوم تھا اسے موجود تو نے کیا الہی. پھر اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں تو نے اللہ سے مانگا تجھ کو دیا، لیکن جب تیری باری آئی تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا. افسوس حسن تو نے کتنا برا کام کیا. یہ کہہ کر وہ بالکل بے خبر ہو جاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتے تو پھر یہی کلمات دہراتے. تھوڑی دیر تک حمید فرماتے ہیں کہ شعبی یہ رنگ دیکھتے رہے. بالآخر شعبی نے مجھ سے کہا کہ ہم لوٹ چلتے ہیں کیونکہ شیخ اس وقت کسی اور عالم میں ہے. تو اپنے وجود کی نفی، اپنے علم و فضل کی نفی اور خود دوسروں کے متعلق بھی آپ کی تمنا یہی رہتی تھی کہ کاش کہ وہ بھی اپنے گندگی کو پہچانے. فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حلقے میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض دنیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ زہاد عباد کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں غرور کے بت چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہری لباس سے تواضع اور فروتنی ظاہر کرتے ہیں۔ چور پکڑ لیا اور اپنے متعلق چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مالک سے خائف رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا زبان پر رہتی تھی، خدایا شرک، غرور، نفاق، ریا، فریب، شہرت طلبی، دین میں شک و شبہ، ان تمام سے ہمارے قلوب کو الہی تو بچا لے۔ اے مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم اور استوار رکھ، اور یہ عوام میں جو مقبولیت ہوتی ہے تو اس کو بہت بڑا ابتلا سمجھتے تھے کہ یہ مالک کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی لیے غالب القطان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حسن مسجد میں آئے تو جس گدھے پر سواری کر کے مسجد پہنچے تھے، مسجد پہنچنے کے بعد وہ گدھا واپس چلا گیا، تو اس لیے غالب نے انہیں واپس گھر پہنچانے کے لیے اپنا گدھا منگوا لیا۔ سوار ہو کر جب چلنے لگے تو حسن بصری کے ساتھ ساتھ مجمع چل رہا ہے، تو اس مجمع کو دیکھ کر کے انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ فرمانے لگے، تمہارا برا ہو اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور وہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں تو وہ بالکل تہی دامن ہے۔ یہ لوگوں کی جمعیت کے ساتھ ساتھ ہو جانے پر انہیں جو تکلیف ہوئی اس کا اظہار فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ ان لوگوں کے جوتوں کی ٹاپ اور چاپ کمزور انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کہ اسی سے دل میں کبر و نخوت کا بیج پڑتا ہے۔ سعید ثقفی کا بیان ہے کہ جو آپ کے سامنے منہ در منہ تعریف کرتا تو سخت آپ کو ناگواری ہوتی، صرف اگر کوئی دعا کرتا صرف تو اس سے مسرت اور خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس امام اکبر فی الشریعہ و طریقہ کی نقالی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح سے ہمارے قلوب اور ذہنوں کو بدل دے، ان کے جیسا بنا دے۔ اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فتاوی ان کے نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں، کسی اور کے فتاوی اتنے نقل نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ کو زندگی میں سامنے منہ در منہ تعریف سے تکلیف ہوتی تھی، تو آپ نے وفات کے بعد کے لیے بھی انتظام فرما لیا، کسی اس طرح کے وفات سے قبل اپنے صاحبزادے کو بلایا اور حکم فرمایا کہ کتابیں اکٹھی کر لی جائیں۔ صاحبزادے نے تعمیل ارشاد میں کتابیں جمع کر لی، بیٹے سے پھر فرمایا کہ تنور جلا دو۔ جب تنور جلا دیا گیا تو فرمایا کہ یہ سارا کتابوں کا ذخیرہ اس میں ڈال دو۔ اللہ، اپنے آپ کو چھپانے کی کوئی حد ہوتی ہے؟ ساری کتابیں، جس طرح زندگی میں اپنے لیے کوئی امتیاز اور اپنے متعلق کلمات خیر سننے کے روادار نہیں تھے، تو مرنے کے بعد کے لیے بھی اس کا انتظام فرما دیا، اور تمام کتابیں جو آپ کے پاس تھیں اس میں نہ معلوم کیا کیا علوم ہوں گے، سارے ذخیرے کو آپ کے حکم سے پھر جلا دیا گیا۔ ایک کتاب اس میں سے رہنے دی گئی، فرمایا اس کو رہنے دو، ممکن ہے کہ قرآن کریم سے متعلق رہی ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کاتب کو بلاؤ، اس کو بلا کر لکھوایا کہ لکھو، حسن اس کی شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور پوری حدیث لکھوائی کہ جس نے مرتے وقت دل کی گہرائی سے اس کی شہادت دی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد پھر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کے مسلک پر ہمیں قائم رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان کی تعلیمات کے پڑھنے کی ہمارے دلوں میں رغبت پیدا فرمائے.
یہ تو تھے ہمارے امام الشریعہ و طریقہ حسن بصری, جس طرح ان کا مجاہدہ, جفا کشی اور ہر وقت مشغول بحق, تو اسی طرح ایک علی ابن الحسن تھے, وہ تو ان سے صدیوں بعد گزرے ہیں, مگر یہ جتنے روحانیت والے ہوتے ہیں سب کا رنگ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. اور کتنی جفا کشی, کتنے بے شمار آپ نے حج کیے, اور 4000 بار قرآن کریم ختم کیا, 1000 سے زیادہ عمرے کیے, اور طواف کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک رات میں 70 طواف کیا کرتے تھے. ابھی بھی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عمروں کو قبول فرمائے, نماز اور طواف کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی نے اس گھر کو کس قدر محبوبیت عطا فرمائی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ روئے زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے زیادہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا, اے مکہ, مکے کو خطاب کر کے فرمایا تھا. تو یہ محبوبیت امت کے دلوں میں کس قدر کہ جتنا اس حرم کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں, وہ بھی چند دنوں کے بعد ہی تنگ معلوم ہونے لگتا ہے. اللہ تعالی حرمین شریفین کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے علی ابن الحسن طوسی کے نام سے مشہور ہیں, انہوں نے 1000 سے زیادہ عمرے, 4000 بار قرآن کریم ختم کیا, ایک ایک رات میں 70 طواف کرتے تھے, جیسے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادگان میں سے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کو مکہ شریف بھیج دیا تھا. تو حضرت شیخ قدس روح نے مجھے طائف کے انار ان کو پہنچانے کے لیے بھیجا, تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کے خادم مولانا غلام رسول صاحب بیان فرماتے تھے کہ یہاں قیام کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے قیام کی اجازت مل گئی تو میں 125,000 طواف کروں گا. تو سنتے ہی حضرت نے فرمایا انہوں نے کر لیے تھے, تو میں نے عرض کیا کہ ان کے خادم بتا رہے تھے کہ انہوں نے تعداد پوری کر لی تھی. کیوں کہ مولانا غلام رسول صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے تھے ہمیشہ کہ دوڑتے ہوئے طواف کیا کرتے تھے. تو اسی طرح یہی حال شاید انہوں نے بھی کہ علی ابن حسن طوسی نے نظر مانی ہوگی, کیا ہوگا, یا محبوب سے وارفتگی کا عالم ہوگا کہ جس میں دوڑتے رہتے ہوں گے طواف میں. تو ایک ایک رات میں 70 طواف, اور طواف کی حالت میں بہت تیز چلتے تھے, جیسے رمل کیا جاتا ہے اس طرح ان کے طواف میں چلنے کا انداز تھا. تو کسی نے اعتراض بھی کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتراض جنہوں نے کیا ان کے خواب میں تشریف لائے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ طواف میں کس قدر دوڑتے رہتے ہیں. تو ان کی یہ شکایت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ قدرت ہو تو اور تیز چلے. تو یافعی فرماتے ہیں کہ اصل میں ان پر وجد اور بے خودی کی حالت طاری ہو جاتی تھی, جس میں وہ تیز چلتے تھے اور کسی کو اگر فہمائش کی جائے تو یہ اس وقت مناسب ہے جب اسے اپنی ذات پر اختیار ہو، اور یہ تو بے خودی میں اور وجد کی حالت میں تیز چلتے رہتے تھے۔ یافعی فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نہایت سخت تیز دھوپ اور گرمی میں کوئی مطاف میں قدم نہیں رکھ سکتا، تو ایسی تیز گرمی میں ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا کسی نے تو ترس کھا کر پوچھ لیا کہ حضرت آپ ایسی شدید گرمی میں طواف فرماتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ مجھے دھوپ اور گرمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سخت دھوپ میں طواف کرتے ہوئے گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، تو اسی طرح یافعی فرماتے ہیں کہ کڑاکے کی سردیوں میں بھی، جاڑوں میں بھی، وہ ہماری طرح سے صرف پنج وقتہ نماز کے لیے وضو نہیں فرماتے تھے، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو یافعی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے ملنے والوں نے بیان کیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں بھی زیارت ہوئی ہے۔ تو یافعی فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان سے اس کی تصدیق چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یافعی فرماتے ہیں کہ وہ مغلوب الحال تھے اور ان پر وجد طاری رہتا تھا، تو میری حرم شریف میں ایک دفعہ ان سے رمضان المبارک کی راتوں میں ملاقات ہوئی، تو میں نے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ کو تم سے محبت ہے، اور یہ فرما کر اپنی بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے کھلایا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ تم ہمارے ساتھ تراویح نہیں پڑھو گے؟ تو میں نے کہا کہ چلیے، حرم میں جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، ہم اس میں شریک ہو جائیں۔ تو عذر فرما دیا کہ اس بڑے مجمع میں مجھے دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، اسماء الرجال کے سیرت نگار علامہ ذہبی انہوں نے بھی ان کی تعریف کی، فرمایا کہ یہ علی بن حسن طوسی بہت بلند حال والے تھے، شاید ہی ان کا کوئی ہمسر ان کی برابری کی آرزو کر سکے۔ جتنے ان سے ملنے والے ہیں اور جنہوں نے ان کو دیکھا، تو ان سب کا ان کے صاحب کشف و کرامات ہونے پر اور ان کی بزرگی پر سب کا اتفاق ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ تنہائی پسند تھے اور تہجد، تلاوت، روزوں کے بڑے پابند تھے، اور انہوں نے 60 حج کیے۔ اور اپنے ایک حج کا قصہ انہوں نے ذہبی سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حج کے ارادے سے میں تنہ تنہا عراق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا، اور ساری مخلوق تو قافلے ڈھونڈتی ہے کہ کب قافلہ جائے گا، کہ ہم ریگستانوں سے، صحرا سے اور غیر آباد علاقوں سے گزریں گے تو کیا ہوگا، لیکن وہ چونکہ مغلوب الحال تھے تو انہیں کسی کی رفاقت کی ضرورت نہیں تھی، تو تنہ تنہا عراق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کا حال بیان کیا کہ میں ایک اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی کو جہاں گھاس مل جاتی وہ چر لیتی، اور میں اس کے دودھ پر گزر بسر کر لیا کرتا تھا۔ تو ذہبی کہتے ہیں کہ میں جتنا وقت ان کے ساتھ رہا تو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر ان کی تلاوت شروع ہوتی تھی اور وہ ساری رات تلاوت میں گزارتے تھے۔ یہ مبارک ایام مبارک راتیں جس طرح ہمارے امام حسن بصری ہمیں تعلیم فرما کر گئے, جس طرح ان اللہ والوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اور اس میں مشغول رہے, اللہ تعالیٰ اس طرح مشغول رہنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں ہم مالک سے اپنی مغفرت اور عفو اور بخشش کا پروانہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے, اس دکھی مظلوم پریشان حال امت پر رحم اور کرم اور بخشش اور عفو کا درگزر کا معاملہ فرمائے, بے گھروں کو حق تعالیٰ شانہ گھر عطا فرمائے, وطن سے بے وطن ہوئے انہیں عافیت کے ساتھ اپنے وطن کی طرف لوٹائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.